السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار اور سرخیوں سے آج کے بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ، 990 افراد میں مرض کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان میں مزید 24 اموات کے ساتھ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 385 ہو گئی، جبکہ مریضوں کی تعداد 16,817 ہے۔ امریکہ میں مریض 10,95,000 جبکہ ہلاکتیں 63,500 ہو چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے شواہد دیکھے ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا تعلق چین کی لیبورٹری سے ہے۔ امریکی ریاست مشیگن میں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج مظاہرین سرکاری عمارت میں گھس گئے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے معمولات زندگی کی جانب واپسی کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 33 لاکھ اور اموات کی تعداد 2,34,000 سے زائد ہے۔ دنیا بھر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 10,39,000 ہو گئی۔ کرونا وائرس سے بدترین متاثر اٹلی، اسپین اور فرانس میں اموات کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی، لیکن امریکہ اور برطانیہ میں وبا کا زور برقرار ہے۔ روس میں مریضوں کی تعداد 1 لاکھ اور اموات 1,000 سے بڑھ گئیں، جبکہ جنوبی امریکہ کے ملکوں میں صورتحال رفتہ رفتہ خراب ہو رہی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14 صوبوں میں 164 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے ساتھ افغانستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,339 ہو گئی۔ وزیر صحت کے ایک ترجمان ڈاکٹر واحد اللہ مائر نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ افغانستان میں وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 68 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ یہ ایک المیہ ہے کہ دنیا کے لیڈر کرونا وائرس کا سامنا کرنے کے لیے مربوط انداز میں متحدہ لائحہ عمل طے نہیں کر سکے۔ انہوں نے عام ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ متحد ہو کر ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کریں اور عالمی برادری کو ساتھ لے کر چلیں۔ اور آئیے اب کچھ اور اہم خبریں پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں قائم ایک غیر منافع بخش تحقیقاتی ادارے نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں غیر ملکی کمپنیاں پاکستان اور بھارت کے جوہری پروگراموں کے واسطے ساز و سامان کی خریداری کے لیے مبینہ طور پر سرگرم ہیں۔ سینٹر فار ایڈوانس ڈیفنس اسٹڈیز کی جمعرات کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں جنوبی ایشیا کے دو حریف ملکوں کے جوہری پروگراموں کے لیے مبینہ طور پر سامان و آلات فراہم کرنے والے نیٹ ورکس کا خطے میں انتہائی جامع جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس رپورٹ کے شریک مصنف اور تجزیہ کار جیک مورگولن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت عالمی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ اور جوہری سامان کی برآمد سے متعلق نظام میں پائے جانے والے سوکم کی وجہ سے اپنے اپنے جوہری پروگرام کے ذریعے جو کچھ چاہیے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن رپورٹ کے مطابق دستیاب اعداد و شمار کے مطابق اس بات کا کوئی اندیا نہیں ملا کہ جن کمپنیوں کا جوہری مواد پاکستان اور بھارت کے لیے حاصل کرنے کا ذکر ہے، انہوں نے کسی ملکی یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کا جوہری پروگرام سے متعلق سامنے آنے والی رپورٹ پر وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ملک ہے اور اس نے جوہری پروگرام کے تحفظ کے لیے جدید کمانڈ کنٹرول کا نظام وضع کر رکھا ہے۔ ان کے بقول اگر پاکستان کا سول نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل کر لیا جاتا ہے تو پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق بعض ملکوں کے تحفظات بھی دور ہو جائیں گے۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب افغان امن عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ امریکی کانگریس کو دی گئی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ عالمی وبا کے دوران غذائی قلت، جنگ اور دیگر خطرات سے دوچار ہونے کے سبب افغانستان کا ناقص نظام صحت تباہی کے دھانے پر ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والی رپورٹ کے بعد امریکی حکام کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ عالمی وبا سے افغانستان میں جاری امن کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر دوم محمد سرور دانش نے کہا ہے کہ صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان جاری سیاسی تنازع جلد حل ہو جائے گا۔ ان کے بقول دونوں رہنما افغانستان میں ایک قومی جامع حکومت سے متعلق آئندہ چند روز میں ایک حتمی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ افغان نائب صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق سرور دانش نے یہ بات افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ سے جمعرات کو ویڈیو کال کے ذریعے ہونے والی گفتگو کے دوران بتائی ہے۔ کرونا وائرس کے سبب بھارت میں نافذ 40 روزہ لاک ڈاؤن نے جہاں عام زندگی کو بری طرح متاثر کیا، وہیں سب سے زیادہ متاثر وہ لاکھوں مزدور ہیں جو دیہی علاقوں سے دوسری ریاستوں میں جا کر کام کرتے ہیں۔ یوم مئی یعنی مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر وہ نیشنل ہائی وے 24 پر، جو کہ کم از کم ایک درجن سے راستوں سے گزرتا ہے، دوسری سڑکوں پر بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق بھارت میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے 4 کروڑ مزدور متاثر ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیجر جیلانی کو اجازت دیجیے۔
سامعین وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی جانب سے شہناز عزیز کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں معمول کے مطابق کئی موضوعات پر بات ہوگی، لیکن شروع کریں گے دو ایسے واقعات سے جو بہت ہی دکھ دینے والے ہیں، یعنی دو ایسے فنکاروں کی موت جو کہ ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے تھے، بہت مختلف اداکاری کی نوعیت سے لیکن اپنی اپنی جگہ بے مثال۔ میری طرف بہت سارے لوگ افسردہ ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں عرفان خان اور رشی کپور کی۔ تو وہ اپنے فن کے ذریعے تو باقی رہیں گے لیکن اب اس میں اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک جھلک اس سے پہلے کے پروگرام شروع کریں عرفان خان کی۔
ہم کو ڈرنا ہے، آپ لوگوں کو ڈرے تو آپ کا ہی نہیں کریں گے سرنڈر۔
جا لڑکپن والی بات تو کرنا، تو سرنڈر کر دے گا سب ٹھیک ٹھاک ہے جائے گا۔
تو سرنڈر کر دے،
اور کوئی راستہ نہیں بچا تیرے واسطے ہونا۔
اور تمہارا پنڈت کچھ کہہ رہا ہوں، ہماری جنم پتری دیکھ کے
بولے سرنڈر رہ جاؤ گے۔
ارے ویسے یہ تمہارا پنڈت سرنڈر رہ جائیں گے، سرنڈر رہ جائیں گے، سرنڈر کا مطلب پتہ ہے؟ بابا ریس کو ایک نیم ہو تو ہے، ایک بار ریس شروع ہو گئی پھر آپ آگے ہو کے پیچھے ہو، ریس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔
تو سامعین، حالات حاضرہ، سیاست، ساری چیزیں ہر دن ہم بات کرتے ہیں، لیکن آج شروع کرتے ہیں انہی دونوں کے ذکر سے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، جو ہماری آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، جو ہمیں زندگی کے بہت سارے جو روپ ہیں وہ اسکرین پر دکھاتے ہیں، اس طرح کی حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ دو لوگوں سے میں نے بات کی ہے، ایک تو منوج سنتوشی صاحب ہیں، بامبے میں اسکرین رائٹر ہیں، شاعر ہیں، ایکٹر ہیں، اور بالی ووڈ کے لیے اور ٹیلی ویژن دونوں کے لیے لکھتے ہیں۔ عرفان خان سے ان کا ایک گہرا تعلق رہا، ذاتی طور پر جانتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں۔ تو لیجیے پہلے ہم سنتوشی صاحب سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے حسن عباس صاحب سے، جن کا تعلق شو بز جرنلزم سے ہے اور بہت ان کو دلچسپی ہے ریسرچ کرنے پر فنکاروں کی زندگیوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں لکھنے کا اور ان کو شیئر کرنے کا۔ شروع کرتے ہیں منوج سنتوشی صاحب سے۔ منوج جی، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا، ویسے تو دونوں ہی بہت بڑی ٹریجڈیز ہیں، لیکن آپ کا تعلق عرفان صاحب سے ایک ذاتی رہا۔
جی، عرفان صاحب سے یہ اس دور کی بات ہے جب میں شو سب ٹی وی پر آیا کرتا تھا، سونی سب ٹی وی پر، محلہ محبت والا۔ تو اس شو کے ڈائریکٹر تھے مسٹر تہبانشو دھولیا، حاصل پان سنگھ تومر اور شاہد بی بی اور شاہد بی بی اور گینگسٹر۔ جس تہبانشو دھولیا کی جو بھی فلمیں ہوتی تھی اس میں عرفان تو ہوتے ہی تھے، تو وہ ایک وجہ یہ تھی کہ دونوں نے ساتھ ساتھ بیچ میں تھے، نیشنل اسکول آف ڈراما دلی سے انہوں نے پاس آؤٹ ساتھ ساتھ میں کیا، اس کے بعد وہ لوگوں نے ساتھ میں کام کرنا شروع کیا۔ تو پہلے ٹیلی ویژن سے کام شروع کیا دونوں نے، اس کے بعد میں پھر فلمیں بنائی انہوں نے۔ تو اس دوران عرفان صاحب سیٹ پہ آتے تھے اور ملاقات ہوتی تھی ان سے، کئی بار ہماری شامیں ساتھ میں گزری، میوزیکل شامیں ہوئی، بہت اچھے انسان تھے، بہت کم اور نپت اللہ بولتے تھے۔ سامنے والا اگر بہت اچھا گاتا ہے تو اس کی، یا بہت اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کی بہت اس کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ ایز اے ہیومن بینگ بہت اچھے انسان تھے، کوآپریٹ کرتے تھے۔ تو میں جب، جس وقت میں پان سنگھ تومر ان کی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی، تو تہبانشو دھولیا جی کے گھر پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک گانے کا سیکوینس تھا جس میں ڈکیتوں نے کچھ ڈاکیٹس جو ہیں ان لوگوں نے ایک لڑکے کو کڈنیپ کر لیا ہے اور کسی ڈکیت کا بڈ ڈے بنایا جا رہا ہے۔ تو وہ سیکوینس اس طرح کا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ارے ہاں مجھے گانا چاہیے، مجھے سانگ چاہیے۔ تو پھر وہ گانا میں نے، اس کا میوزک اور سب گانا پورا بنایا میں نے۔ وہ یہ ایک آئٹم نمبر ٹائپ کا سانگ تھا اور عرفان صاحب کا بڑا پسندیدہ گانا تھا یہ، انہوں نے کئی بار اپنے انٹرویوز میں اس کا ذکر بھی کیا۔
अच्छा।
तो मैं कहूँगा कि और एक फिल्म हम लोग साथ में जरूर करने वाले थे, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था और इरफान साहब ने उस स्क्रिप्ट के लिए हाँ भी कह दिया था और काम शुरू होना था, लेकिन उसी दौरान जो है 2018 में उनके साथ ये हादसा हो गया और वो अमेरिका लंदन चले गए। उसके बाद तो फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद जो परसों उनकी ये खबर पता चलता रहता था हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड के जरिए कि हाँ इरफान साहब अभी लंदन में हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद में फिर उनकी तबीयत के बारे में पता चलता रहता था, कभी डायरेक्टली उस वक्त के बाद से कभी बात नहीं हो पाई।
अच्छा।
और आखिर में जब ये खबर हमने परसों सुनी तो हम एकदम सदमे में आ गए और बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत 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 दुख हुआ। एक बहुत ही उनका करियर अभी तो शुरू हुआ था, 84 में उन्होंने पास आउट किया था, तब से लेकर के 99 तक, 96-97 तक मैं कहूंगा 20 साल कम से कम उन्होंने जो है स्ट्रगल किया, 10-15 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको छोटे छोटे कैरेक्टर्स देते थे तो, लेकिन वो लगे रहे। और फिर एक फिल्म जो तिग्मांशु धूलिया ने बनाई हासिल, उस फिल्म से उनको रिकॉग्नाइजेशन जो है पहचान मिली और उसके बाद उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर उन्होंने निभाए कि बहुत ही कम समय में उनकी गिनती जो है वो उनका शुमार जो है वो लेजेंड एक्टर्स में होने लगा। और ऋषि कपूर साहब के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी फिल्में देख देख कर हम लोग बड़े हुए, उनकी फिल्में देखी बचपन में, जैसे ही हमने आगे खोली तो वो सब गाने चल रहे थे, डपली वाले डपली भैया, सरगम के गाने, बॉबी के गाने, मैं शायर तो नहीं, ये सब गाने जो ऋषि कपूर की जो इमेज थी वो एक लवर बॉय के जैसी थी और ये बड़े चूत बड़े खूबसूरत लगते थे, बहुत हसीन थे, इनकी फिल्में देख करके हम बड़े हुए और इनसे एक अजीब सी मोहब्बत थी जो हर एक्टर से एक उसके फैंस को होती है। और ऋषि कपूर का जाना भी जो है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत 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 बड़ा नुकसान है। और इरफान साहब के बारे में कहूँ तो इरफान साहब का भी जाना, जैसे ऋषि कपूर साहब के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि यूर 67 ईयर्स ओल्ड, हाँ तो ऋषि कपूर साहब को क्या था कि 67 ईयर्स ओल्ड थे और उनका जो करियर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, उन्होंने जो जो काम करना था 90 फिल्मों में एज ए हीरो आए वो तो सबसे बड़ी बात है, आज 90 मूवीज में एज ए हीरो
जी
कोई 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 मेरे ख्याल से एक्टर नहीं आया अपनी फिल्मों में और 20 हीरोइनों ने इनके साथ में डेब्यू किया, इतने रोमांटिक हीरो थे ये, इनके इनके नाम पे बहुत सारे हिट गाने, आप कर्ज ले लीजिए इनकी मूवी, हिना ले लीजिए, आप नगीना ले लीजिए, हर फिल्म में अपना किरदार ऋषि कपूर साहब जो है बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन के साथ, क्योंकि वो खानदानी एक्टर थे, उनके दादा परदादा दादा पृथ्वीराज कपूर हों, जिसके पिताजी राज कपूर हों, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो औलाद चश्म शराब होगा वो तो वाकई में एक पैदाइशी कलाकारी होगा और वाकई में अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड ऋषि कपूर थे और राज कपूर के भी लाडले थे और उनके अंदर मतलब कहें तो राज कपूर की जहनीत थी, वो खुद भी उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी आप लौट चलें, हालांकि उस फिल्म को उतना लोगों ने शायद पसंद नहीं किया, इसके बाद से उन्होंने दोबारा वो फिल्म नहीं बनाई।
आप जो बात कह रहे हैं वो समझ में आने वाली है, गो के ऋषि कपूर साहब की भी उम्र ये नहीं थी जाने की, लेकिन एक तरह से फन की दुनिया में उनके दिल में हसरत नहीं रही होगी कुछ और करने की, लेकिन इरफान साहब का तो जैसे कि आपने कहा कि इतनी बड़ी स्ट्रगल के बाद अब एक उनका बहुत ही कमाल का करियर शुरू हुआ था और वो ख़त्म हो गया 53 साल की उम्र में, तो जब आप इरफान साहब को याद करेंगे, आप उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, तो कौन सी उनकी बात सबसे ज़्यादा आपको याद आती है?
उनकी बात ये आएगी कि वो उनके साथ अगर बैठो तो वो सबसे पहले तो उनके अंदर कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं थी, वो सब इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद उनमें ज़मीनी बात थी, वो ज़मीनी तौर पर सोचा करते थे, हर किरदार को बड़ी बारीकी से सोचना, अगर वो कोई چھوٹا کردار بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی پوری تیاری کرتے تھے, اس کو پوری طرح سے ورک آؤٹ کرتے تھے. سامنے ڈائریکٹر کون ہے, نیا ہے پرانا ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کو اپنا کریکٹر اپنے ڈھنگ سے کرنا ہے, ایک ان کی خاصیت تھی. اور بہت ہی سنجیدہ قسم کے انسان تھے اور بہت کم بولتے تھے. اور مجھے ان کی جو فیوریٹ فلم ہے میری جو ہے وہ پان سنگھ تنور.
ہم کو ڈرنا ہے, آپ لوگ ان کو ڈرے تو آپ کا ہی نہیں کرے تھے سرینڈر.
جا لڑکپن والی بات تو کرنا, تو سرینڈر کر دے گا سب ٹھیک ٹھاک ہے جائے گا.
تو سرینڈر کر دے, اوے ہور کوئی رستہ نہیں بچا تیرے واسطے ہن.
اور تو پنڈت کچھ کہہ رہا ہوں, ہماری جنم پتری دیکھ کے
بولے سرینڈر ہے جاؤ گے.
کرے ویسے یہ تمہارے پنڈت سرینڈر ہے جائیں گے, سرینڈر ہے جائیں گے. سرینڈر کا مطلب پتہ ہے؟ بابا ریس کو ایک نیم ہو تو ہے, ایک بار ریس شروع ہو گئی پھر آپ آگے ہو کے پیچھے ہو, ریس کو پورا کرنا پڑتا ہے.
اور چلیے اب بات کرتے ہیں حسن عباس صاحب سے, جو ذاتی طور پر تو ان دونوں سے نہیں ملے لیکن وہ ان کے بارے میں بہت کچھ لکھتے رہے ہیں. اور ایک کیونکہ وہ بہت بڑے پرستار بھی ہیں فلموں کے, تو ان کو بہت دلچسپی ہے ان کی زندگیوں کے بارے میں اور فن کے بارے میں جاننے کی. دو بہت ہی بڑی میں کہتی ہوں کہ جو ہستیاں ہیں فلمی دنیا کی, رشی کپور صاحب اور عرفان خان صاحب, دونوں دو مختلف انداز کے اداکار تھے لیکن اپنی اپنی جگہ بہت ہی ایک ان کا مقام ہے بالی ووڈ میں بلکہ دنیا کی فلم انڈسٹری میں. تو آپ مجھے بتائیے ان کی لیگیسی کیا ہے, اگر ہم ان دونوں کو یاد کریں گے تو کس طرح یاد کریں گے؟
دیکھیے عرفان خان صاحب جو ہے نا وہ پیرلل سینما کے آتے, اور کمال عرفان خان صاحب کا یہ رہا کہ کمرشل سینما اور پیرلل سینما جو علیحدہ چیزیں ہیں, اور وہ پیرلل سینما سے وہ اداکار تھے کہ جنہوں نے کمرشل سینما جتنی شہرت حاصل اپنے کیریئر میں بہت سارا اتار چڑھاؤ ہے. بنیادی طور پر تو وہ کرکٹر بننا چاہتے تھے, کرکٹ کے میدان میں ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جس کے وہ خواہش مند تھے. جس کے بعد انہوں نے ڈرامہ اسکول جوائن کیا, ڈرامہ اسکول جوائن کرنے کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے دو تین رول کیے اور انہیں ریکگنائز کر لیا گیا. اور وہ ایک ایسے اداکار کہ اپنی پہلی ہی پراپر جو فلم آیا اس میں شاندار اداکاری پر انہیں نیشنل اوارڈ سے نوازا گیا. ان کی ایک فلم ہے جس کا میں یہاں سے تو کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں, پان سنگھ تومر, وہ ایک ایسی فلم ہے اس کو انہیں نیشنل اوارڈ بھی ملا. اور اس کے علاوہ مقبول اور پیکو اور ہالی ووڈ میں جو ان کے پروجیکٹس ہیں, فلم ڈاگ ملینئر, جوراسک ورلڈ ہے, دی امیزنگ اسپائڈر ہے, آپ نے جیسے ذکر کیا لائف آف پائی, یہ ایک ڈفرینٹ شیڈ کے ان کے کریکٹرس ہیں. اور ان کریکٹرس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کو بنوایا. بیسیکلی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ راجستھان کے نواب فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور جے پور میں پیدا ہوئے, اور ممبئی میں ان کا جو زندگی ہے اس کا سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا. میں عرفان خان صاحب کے حوالے سے ایک اور بات بھی کروں گا کہ وہ ایک باہر کی لذیذ شخصیت بھی تھے. بالی ووڈ میں ان کا جو پیار ہے نا اور ان کی شخصیت کا انداز, وہ ہر شخص کے دل میں گھر کر لیں گے پاتو کا. اور وہی انداز لے کر جب 2007 میں مہیش بھٹ صاحب کے ساتھ کارا فلم فیسٹیول میں آئے تھے کراچی, تو ہر شخص ان کی اخلاق ان کے پیار کے حوالے سے بات کرتا ہوا پایا جاتا تھا. یہ تو اب زندگی بہت مختصر انہیں ملی, 53 سال کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوتی, اور 2 سال کا بھی وہ کینسر جیسے نجی مرض میں مبتلا ہو گئے. برطانیہ میں ان کا علاج بھی ہوا, وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو گئے تھے, واپس ممبئی بھی آ گئے تھے. اور اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے اور بہت اس لاک ڈاؤن کے دور میں بہت دردناک واقعہ ان کے انتقال سے چار روز کا یہ ہوا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا راجستھان میں اور وہ اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکے. ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے انہوں نے اپنی والدہ کا آخری دیدار کیا. یہ ایک بڑا ان کی زندگی میں ایک دردناک پہلو تھا اور ان کو یہ نہیں تھا کہ میری زندگی کے بھی چار روز باقی ہیں اور میں ان چار روز گزارنے کے بعد
لیکن کمال ان کا یہ ہے حسن عباس صاحب کہ وہ جو ان کی فلم ابھی ریلیز ہوئی ہے اتنی بیماری میں جب ان کو واقعی وہ شدید بیمار تھے انہوں نے بڑی ہمت سے کام کیا اس فلم میں.
ہندی میڈیم اور پلس انگلش میڈیم ان کی دو فلمیں ہیں. تو دیکھیں یہ کیسی بات ہے کہ 14 کروڑ روپے بجٹ سے بننے والی ہندی میڈیم نے ریکارڈ بزنس کیا آل اوور دی ورلڈ, نہ صرف انڈیا میں بلکہ چائنا نے بھی اس فلم میں ریکارڈ بزنس کیا اور وہ بہت پسند کی گئی. سیکول میں بھی جو ہمارے پروڈیوسر ہیں وہ انہیں کو صدا قمر کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن حالات کچھ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو گئے اور پھر انہیں کرینہ کپور کو کاسٹ کرنا پڑا عرفان خان کے ساتھ. تو یہ ڈفرینٹ سینیریو ہے. اب آپ کو پتا ہے بر سبیر پاک کو ان کے حالات جو ہیں وہ گائے بغائے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس وقت تو بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن ہے. عرفان خان صاحب کی موت کا جو دکھ صدا قمر کو ہے وہ انڈیا میں نہیں پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی موت کا بے پناہ افسوس کر.
جی ہاں, ویسے بھی جو ایک فلموں کے شوقین ہیں مطلب ایک آپ کی انسیت ہوتی ہے بالکل اپنے گھر کے فرد کی طرح سے, تو عرفان خان میں وہ بات تھی. اچھا اب اگر ہم رشی کپور صاحب کی بات کریں تو وہ دو, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دو مختلف شخصیات تھیں. رشی کپور بنیادی طور پر کمرشل فلموں کے آدمی تھے اور ان کا ایک وراثت بھی تھی ان کے پاس کپور فیملی کی, لیکن ان کی اپنی ایک علیحدہ شخصیت بھی تھی.
آپ دیکھیے رشی کپور صاحب کو میں اگر ذکر کروں گا نا تو میں ان کا ذکر کسی راج کپور صاحب جو ان کے دادا تھے ان سے لے کر اور رشی کپور تک. آپ ایک چیز کو بالکل ذہن میں رکھیے کہ رشی کپور وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے دادا, اپنے والد, اپنے دونوں چچا کی کام کو آگے بڑھایا اور کام کو اس حد تک آگے بڑھایا کہ بے پناہ فلموں میں تعداد ایسے کریکٹر کیے جو آج بھی لوگوں کو یاد ہے. خاص طور پہ امیتابھ بچن کے ساتھ ان کی فلموں بے شمار ایسی فلمیں ہیں جن کے کریکٹرز آج بھی لوگوں کے ذہن پر نقش ہیں. آپ کبھی کبھی دیکھ لیں, امر اکرنسی دیکھ لیں, پلی دیکھ لیں, نصیب دیکھ لیں, اسی طرح بہت ساری فلمیں ہیں. میں کسی صاحب کا نام لوں, رشی کپور نے بطور چائلڈ اسٹار اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور جوکر میں پہلی بار بطور چائلڈ اسٹار آئے, اس کے بعد پہلی ہی فلم واپی اتنی کامیابی سے امتنار ہوئی کہ وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد رشی کپور کا جو 46 ایئرس کا کیریئر ہے اس میں کامیابیاں کامیابیاں انہوں نے سمیٹی. ان کی جو مسز نیتو سنگھ ہیں ان کے ساتھ ان کی جو بہت زیادہ مقبول رہی اور خاص طور پہ 70s سے 80s کا جو ایرا ہے اس میں نیچے سن کے ساتھ انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا, بہت کامیاب فلموں میں کام کیا, یہ آپ ساروں کو پتا ہے.
جی.
اور ان کے بیٹے جو ہیں رنبیر کپور بے شک پاپولر اسٹار ہیں لیکن اپنے جو فیملی کے آئیکنز ہیں ان تک پہنچنے کے لیے شاید انہیں بہت عرصہ کرتا. تو لہٰذا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ کمپیرزن کرتے ہیں راج کپور سے مسکراہٹ میں تو کمپیرزن ہو سکتا ہے کہ جس طرح
شباہت ہے دونوں میں بالکل, راج
کپور بھی اسی طرح مسکراتے تھے لیکن کام کے حوالے سے اور اداکاری کے حوالے سے راج کپور تو پورا اسکول آف آرٹ ہے, پوری ایک اکیڈمی ہے. تو میں ذاتی طور پہ ان دونوں کا کمپیریزن مناسب نہیں سمجھتا. رشی کپور صاحب سے بھی ان کا اتنے کمپیریزن نہیں ہے کہ رشی کپور صاحب جو تھے ان کی فلمیں کسی اور مزاج کی تھیں اور رندور.
جی ہاں بالکل, اصل میں زمانے کا بھی فرق ہے نا.
ایک بہت شورا آفات فلم 94 اس کی ایک تصویر بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئی اور بہت زیادہ اس تصویر کی پسندیدگی جو ہے فلم دینوں میں نظر آئی. اور اس تصویر میں تین شخصیات کھڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں, یعنی ایک ونود کھنا ہے, ایک جو ہے شری دیوی ہے, اور تیسرے رشی کپور ہے.
جی
رشی کپور کے جانے سے وہ تصویر مکمل ہو گئی, تینوں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تینوں بہت زبردست اداکار تھے اور چاندنی ان کی ایک ایسی فلم تھی کہ جو بہت سارے حوالوں سے, میوزک کے حوالے سے, ایکٹنگ کے حوالے سے, کہانی کے حوالے سے مدتوں یاد رہے گی, بلکہ میں تو کہوں گا ہمیشہ یاد.
ایک بار ریس شروع ہو گئی, پھر آپ آگے ہو کے پیچھے ہو, ریس کو پورا کرنا پڑتا ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پاکستان میں انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی 2019 کی رپورٹ جاری کی ہے, جو پاکستان میں انسانی حقوق کی گزشتہ سال کی صورتحال کے بارے میں ہے. اس میں جن چیزوں پر خصوصی طور پر تشویش کا اظہار کیا ہے وہ آزادی رائے پر پابندی ہے, اور اس کے ساتھ ہی اختلاف رائے کے لیے عدم برداشت, اور بھی کئی موضوعات ہیں. تو ان سب پر بات کریں گے ہم زورا یوسف صاحبہ سے, جو کہ سابق چیئر پرسن ہے ایچ آر سی پی کی اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن ہے. تو لیجیے بات کرتے ہیں زورا یوسف سے. 2019 کی اس رپورٹ میں بہت سی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا ذکر ہے, جن میں اختلاف رائے کی وجہ سے انتقامی کاروائیاں یا صحافتی پابندیاں یا بچوں اور عورتوں کے خلاف تشدد, لیکن ان سب میں اگر مقابلہ آپ کریں تو سب سے نمایاں خلاف ورزی کیا ہے جو سب سے تشویشناک ہے؟
دوسرے پوائنٹ آف ویو کی ڈسینٹ کی اور حکومت کو کریٹیسائز کرنے کی بالکل انٹالرنس ہے. وہ میرے خیال سے اگر آپ 2019 دیکھیں تو وہ نمایا ہے, پچھلی حکومتوں میں بھی رہا ہے مگر اس طرح سے نہیں. جیسا کہ ہمارے آپ نے دیکھا ہے کور پہ ہم لوگوں نے دکھایا ہے کہ بچوں کے خلاف جو تشدد ہے, جس میں بہت سارے کیسز ہیں کڈنیپنگ اور ریپ کے بھی, تو یہ تو ایک طرح سے رپورٹ میں بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے. کچھ سالوں سے اس میں فوکس زیادہ رہتا ہے, پچھلا سال شاید زیادہ ہی سنگین تھا اور جس کے نتیجے میں وہ بینک الرٹ بل پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کیا گیا اور 2021 سے پاس بھی کیا. تو یہ بھی ایک بہت سیریس سچویشن ہے, عورتوں اور بچوں کے خلاف تشدد ہے, اور یہ جو یہ بھی ہمارے ایک ہے تشویش کی, یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ڈومیسٹک وائلنس دیکھ رہی ہوئی کہ بہت بڑھ رہا ہے, اور اسے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. مگر پاکستان میں اس کے لیے عورتوں کے پاس کوئی وہ نہیں ہے جہاں سے وہ مدد موصول کر سکیں, کیونکہ آج کل جو عورتوں کی شیلٹر ہومز ہیں, پناہ گاہ بھی ہیں, وہ بھی صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر رہی ہیں. ایک سچویشن ایسی ہمارے سامنے آئی ہے
اچھا کیونکہ مئی جو ہے فریڈم آف پریس کا دن بھی ہے, آزادی صحافت کا, تو اگر پاکستان میں صحافتی آزادیوں کی خلاف ورزی کی بات کی جائے تو سب سے بڑی مثال کون سی ہے اس وقت؟
دیکھیے بہت ساری ہیں اور اس کا ایک مجموعی اثر ہوتا ہے. جب پہلے بات کری تھی سیلف سینسرشپ کی تو وہ ہو رہا ہے کچھ حد تک, کیونکہ جب اتنا زیادہ طرح کے ڈائریکٹر حکومت کی طرف سے آتے ہیں, ٹی وی اینکر ہمیں بتایا ہے کہ ان پروگرام کے دوران ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا بات نہیں کر سکتے ہیں, موجود نہیں اٹھا سکتے ہیں, اور اس کو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ان کو منع کیا جاتا ہے, اس کو بات چیت نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے اشتہارات کو استعمال کیا ہے اخباروں کو خاص کر کے فائنینشلی سیز کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے. اور اس کے نتیجے میں بہت سارے صحافی ہیں جن کی نوکریاں بھی چلی گئی ہیں, ٹیلیویژن چینلس کے ہوں یا پرنٹ میڈیا کے. تو اس طرح سے جب ہر قسم کا دباؤ کرے گا تو اس کا مجموعہ اثر بھی ہوگا, چاہے سینسرشپ گورنمنٹ اس کو نہیں کہے مگر اس کا نتیجہ یہی ہوگا.
اچھا زہرا صاحب, میں یہاں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اشتہارات بند کر دیے گئے, مگر ایک بہت بڑی پاکستان میں ہمیں یہ بھی ایک پریکٹس نظر آئی کہ بطور رشوت اشتہارات دیے گئے کسی ایک میڈیا ہاؤس کو اور دوسروں کو محروم رکھا گیا, چھوٹے پرچوں کو محروم رکھا گیا, تو اس میں کون سی صورتحال آپ کو زیادہ تشویشناک محسوس ہوتی ہے؟
پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے پاس ابھی اچھا خاصا ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے اور ظاہر ہے کہ اشتہارات کو اس میں مطلب دیکھتا ہے کہ کرپشن نہیں ہو, ایک طرح کا فیئر سسٹم ہو, میرٹ بیسڈ ہو اشتہار دینے کا اور ایڈورٹائزنگ کی سلیکٹ کرنے کا. حکومت کے پاس اچھا خاصا بہت سارے سبجیکٹ ہیں جس پہ وہ اشتہارات دیتے ہیں, اس کو بہتر بنانے کی ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کا دباؤ آتا ہے تو بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں جو اشتہارات پھر بند کر دیتی ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف رخ ہے حکومت کا تو وہ خود ہی اسی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے. ڈان پہ کئی طرح کا پریشر پڑا ہے, یہ آپ کو یاد ہوگا شروع ہوا جب نواز شریف تھے پرائم منسٹر اور انہوں نے ڈان کے خلاف اس وقت ڈان لیکس جس کو کہتے ہیں تو اس میں فوج ناراض ہو گئی تھی اور کچھ کیبنٹ میں کوئی کامنٹ آئے تھے کیبنٹ میٹنگ میں جو ڈان نے چھاپ دیا تھا, تو اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے. اور ڈان ابھی تک ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے چاہے وہ خبر میں چاہے جو بھی چھاپے سامنے پتے تھے یا پیچھے پتے تھے, مگر اگر آپ ان کی ایڈیٹوریل پالیسی دیکھیں تو وہ ابھی تک پرنسپلڈ ہے میرے نظر میں اور وہ ایشوز کو مختلف طرح سے اس کو سامنے رکھتے ہیں, تو اس سے بھی وہی گورنمنٹ ٹالریٹ نہیں کرتے, اس کے علاوہ جو لوگ وہ بھی نہیں ٹالریٹ کرتے.
سول سوسائٹی جو ہے اس وقت پوری دنیا میں, مطلب بہت ساری چیزوں میں سول سوسائٹی اٹھتی ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ نے سول سوسائٹی کو احتجاج کرتے یا کھڑا ہوتے دیکھا ایسی وائلیشنز کے خلاف؟
نہیں, بالکل بالکل, ہمارا اپنا ادارہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے, انہوں نے مظاہرے میں بھی حصہ لیا ہے اور پچھلے سال ایک بہت کمپریہنسو رپورٹ بھی ٹائر کیا میڈیا فریڈم پہ پاکستان میں, اور سوری پچھلے سال بھی 2018 اکتوبر میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے مستقل اس پر آواز اٹھاتے ہیں, اور ہمارے علاوہ اور بھی ہیں ادارے جو ڈیفینیٹلی پروٹیسٹ کرتے ہیں.
تو اگر ہم کووڈ 19 کی طرف دوبارہ آئیں جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی سنگین بات ہے, تو اس وقت مطلب یہ ظاہر ہے آپ کی رپورٹ کا تو حصہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ پچھلے سال کی رپورٹ ہے, لیکن کیا اس وقت آپ کو نظر آتا ہے جیسے ہمیں دوسرے کئی ملکوں میں نظر آیا کہ علاج میں اور دوسری چیزوں میں مراعات میں اس بیماری کے حوالے سے بھی ایک عدم مساوات ہے, تو کیا پاکستان میں یہ چیز نظر آئی آپ کو؟
بالکل, دیکھیے ایک تو یہ اس کی وجہ سے لوگوں کے جو وہ ہیں پریجڈیسز وہ بھی سخت آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے, یہاں پہ خیر وہ اب تو نہیں مگر شروع میں یہ شروع ہوا تھا کہ ایران سے لوگ آئے تھے, اس لیے کہا جا رہا تھا بہت سارے بھی کے لوگ ہیں انہوں نے پھیلایا ہے, تو سوچ یہ ہے کہ اس میں اس طرح کے جو لوگوں میں وہ ہیں پریجڈیسز وہ سامنے آ رہے ہیں, یہی ایک افسوسناک پہلو ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیے پاکستان میں جو جی ڈی پی ہے لوس ڈومیسٹک پروڈکٹ اس کا 1% سے بھی کم خرچ کیا جاتا ہے صحت پہ, ہمارے سامنے جو ہے کہ اسپتال میں خرچ نہیں ہے کہ وہ ہینڈل کر سکے, ڈاکٹر کے پاس پروٹیکٹر گاؤن
پی پی ای جو کہلاتے ہیں
اتنے سالوں میں انویسٹ کیا گیا, تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی پرائز ہے ہیلتھ کے حوالے سے.
تو ابھی تک تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو جنوبی ایشیا میں پھیلاؤ اور ملک مغرب کے مقابلے میں بہت کم ہے, لیکن کیا آپ کو خدشات نظر آتے ہیں آنے والے دنوں میں؟
دیکھیے میرے خیال سے حکومتیں بھی اس کو استعمال کریں گی, جب انڈیا میں اس کی مثال دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چل اور وہ اب اور تیز ہو گئی ہے, اور جو آفیشیل ہے رسپانس انڈین حکومت کا وہ تو کوئی وہ نہیں ہے, انہوں نے کچھ لوگوں کو کچھ نہیں ملا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو یہ ہے افسوسناک پہلو, اور میرے خیال سے اس کی ریلیشن شپ بھی اور خراب ہوگی.
ایک مقدمہ جو تھا آسیہ بی بی کا بہت ہی ہائی پروفائل تھا اور بہت اس پہ مغرب میں بھی اور دنیا بھر سے بہت احتجاج ہوا, تو کیا اس کا کوئی مثبت اثر پڑا؟ کیا ہوتا ہے نا کہ تھوڑے سے محتاط ہو جائیں الزامات لگانے میں, یا
نہیں وہ اٹھایا اور وہ بھی سپریم کورٹ نے بہت سالوں سے ان کی اپیل تھی پینڈنگ تھی, اور وہ بیچاری نے آج تقریباً سخت جیل میں گزارا سالٹری کنفائنمنٹ میں, تو یہ ایک سٹیج وہ تھا مگر اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی.
تو اس سال کی رپورٹ کس طرح مختلف ہے گزشتہ, اگر ہم 5 سالوں کی بات کریں گزشتہ 5 سالوں سے؟
دیکھیے بہت سارے ایشوز ہیں وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, جیسے بلاسفیمی کے کیسز ہیں, انفورسمنٹ ہیں لوگوں کو گمشدہ کرنا وہ بھی کنٹینیو ہو رہا ہے, پچھلے سال اتریف اٹیک ہیومن رائٹس واچ کے ایلبم نمائندے آیا گیا ہے پچھلے سال نومبر میں, ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, تو وہ تو کنٹینیو ہو رہا ہے عورتوں کے خلاف تشدد ہو رہا ہے, مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا جو اس سال جو فرق آیا ہے زیادہ وہ ہے کہ بالکل انٹالرنس ہے ڈفرینٹ کی.
تو آپ کا کمیشن بہت آواز اٹھاتا ہے گمشدہ افراد کے معاملے میں, صحافی کو جب غائب کیا جانے لگا تو کیا آپ کی کوششوں سے کچھ لوگ واپس آئے؟
دیکھیں یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ہم لوگ ہر اس میں کرتے ہیں کہتے ہیں, مگر کون ہماری کوشش سے واپس آیا یا کون جنہوں نے اٹھایا انہوں نے سوچا کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ سکتے ہیں, یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے.
یہ تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی کی سابق چیئر پرسن زہرہ یوسف, جو 2019 میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اپنے ادارے کی رپورٹ پر بات کر رہی تھیں. چلتے ہیں ایک پرومو کی طرف, پھر کوئی اور موضوع.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
سمن 2020 کے اوائل میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ کیا تھا. ان کا یہ دورہ شروع ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس کے ٹویٹر ہینڈل نے انڈیا کے صدر رام ناتھ کووند, وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر اعظم کے آفس, امریکہ میں موجود بھارتی سفارت خانے اور انڈیا میں امریکی سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو فالو کرنا شروع کیا تھا, لیکن اس ہفتے کے آغاز میں وائٹ ہاؤس نے ان 6 اکاؤنٹس کو ان فالو کر دیا. یہ بات منظر عام پر آئی تو اس پر انڈیا میں خاص طور سے بہت نکتہ چینی کی گئی. حزب اختلاف کی کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا, امریکی وائٹ ہاؤس کی جانب سے ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو ان فالو کیے جانے پر میں بہت بے چین ہوں اور میں وزارت خارجہ پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے. تو سمین, میں نے یہاں اس بارے میں بات کی ہے بوسٹن میں امریکی سیاست کے ایک سرگرم کارکن جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے, شاہد خان صاحب سے, اور ہم اس پہ مزید تبصرے بھی آپ کو سنائیں گے. تو پہلے بات کرتے ہیں شاہد خان صاحب سے کہ وہ اس پیش رفت کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
دیکھیے, اس صورتحال میں تو یہ کچھ غیر معمولی بات ہی لگتی ہے, کیونکہ جنرلی وائٹ ہاؤس اس کو فالو کرتا ہے, جن کو وہ قریباً 13 کے قریب لوگ ہیں جو کہ اس ایڈمنسٹریشن سے ہی جن کا تعلق ہے, یا وہ سیکرٹریز ہیں اور یا وہ فرسٹ لیڈی ہیں. جن ادر لیڈرز کو وائٹ ہاؤس فالو کر رہا تھا ان میں سے صرف یہ انڈین لیڈرشپ ہی تھی جس کو وائٹ ہاؤس فالو کر رہا تھا. ایک تو دیکھیں نا, انڈین پرائم منسٹر کو ان فالو کیا, انڈین پریزیڈنٹ کو ان فالو کیا, انڈیا کی جو ایمبیسی ہے امریکہ میں اس کو ان فالو کیا, جو امریکہ کی ایمبیسی ہے انڈیا میں اس کو ان فالو کیا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ مختلف ذرائع سے اور جو مختلف نیوز ایجنسیز نے رپورٹ کیا ہے اس میں پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی نے ہائیڈرو آکسی کلورو کوئن پر جو پابندی لگائی تھی انڈیا سے باہر بھیجنے پر, اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کافی اپسیٹ ہو گئے تھے. اس بات میں کچھ صداقت اس لیے نہیں لگتی کہ اس پابندی کے کچھ دیر بعد ہی پرائم منسٹر مودی نے وہ پابندی ختم کر دی تھی. لیکن ان یوزول اس میں جو بات, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اونلی پرائم منسٹر جو انٹرنیشنل ورڈ سے وائٹ ہاؤس کو فالو کر رہا تھا, اور وائٹ ہاؤس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ہم جب کسی کنٹری کا دورہ کرتے ہیں, ہمارا پریزیڈنٹ کسی کنٹری کا دورہ کرتا ہے, تو اس وقت ہم یہ اس قسم کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری ٹویٹس کو بھی آگے فارورڈ کر سکیں. لیکن اس سچویشن میں یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں لگتی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کا دورہ تو فیبروری میں کیا تھا, تو کوئی ریلیونس کسی طرح سے بن نہیں رہی. اٹس اے ویری انیوژل سچویشن. لیکن انڈیا میں کافی اس پہ ہیو اینڈ کرائے ہے, بلکہ انڈین اپوزیشن پارٹی بھی اس پہ کافی بات چیت کر رہی ہے کہ یہ کیوں ایسے کیوں ہوا. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نمستے ٹرمپ ہم نے کیا انڈیا میں اور بعد میں انڈیا کی انسلٹ کی, اس کے لیڈرشپ کو ان فالو کیا, تو یہ بھی اس میں کافی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی.
اس وقت صورتحال کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ آپ بھی ظاہر ہے کہ قریب رہے ہیں سیاسی جو تبدیلیاں ہوئیں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, آپ کے خیال میں کیا صورت ہے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کی؟
دیکھیے, انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ڈاؤن دا روڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جیسے ٹرمپ کے دورے کے بعد لگ رہا تھا ہوں گے فیبروری کے بعد, وہ ایسے نہیں ہوں گے, ایسے نہیں رہیں گے. اس کی ایک میجر وجہ جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف، امریکہ کی ریلیشن شپ پاکستان کی طرف، جس کی ایک ہی وجہ ہے اس وقت کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا کس طرح ہوگا، اور پاکستان ہی ایک ہی کنٹری ہے جو اس میں ہیلپ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ریلیشن شپ وہاں کی افغانستان کی طالبان لیڈرشپ سے بھی ہے، اور پاکستان ہی ایک ایسا کنٹری ہے جو بارڈر کرتا ہے، ریلیونس ہے جس کی بارڈر جو کرتا ہے افغانستان کے ساتھ. تو انڈیا کو اس سلسلے میں اپنے تحفظات ہیں، لیکن امریکہ تو موو فارورڈ کرے گا اور پاکستان کے ساتھ زیادہ کام کرے گا بظاہر، تو ایسا لگ رہا ہے جس کی وجہ سے تعلق انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں قدرے کشیدگی پیدا ہونے کے امکانات ہیں.
اچھا، ایک اور جو ایک نئی چیز یہ ہے کہ سن 2004 کے بعد پہلی بار جو یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے، اس نے بھارت پہ بڑی سخت تنقید کی ہے اس بارے میں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے، اور اس کو حتیٰ کہ یہ کہا ہے کہ دنیا بھر میں جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ ان میں سب سے بدترین ہو سکتا ہے، اس کی ایک مثال ہو سکتا ہے. تو یہ جو کمیشن ہے یہ سرکاری تو نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کانگریشنل مینڈیٹڈ. کانگریشنل مینڈیٹڈ سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے یہ جو کمیشن ہے، اب یہ دیکھیے 1998 میں یہ وجود میں آیا تھا، اور جب امریکہ میں انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ایکٹ بنا تھا، یہ ایک انڈیپینڈنٹ بائی پارٹیزن کمیشن ہے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے لوگ نامینیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ہائی پروفائل کے لوگ ہیں جس میں جن کو پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے، جن کو اپوزیشن کے لیڈرز نامینیٹ کرتے ہیں، اور یہ کمیشن اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے وائٹ ہاؤس کو، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو، اور جو باقی بھی جو ریلیونٹ یو ایس گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایجنسیز ہیں ان کو اپنی ریکمنڈیشن دیتا ہے ریگارڈنگ دی ریلیجیس فریڈم ان ادر کنٹریز، دوسرے ملکوں میں جو ریلیجیس فریڈم کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں یہ بریف کرتا ہے، جس کے بعد امریکہ ان کنٹریز کے بارے میں اپنی پالیسی بناتا ہے، اس کا وہ حصہ ہوتی ہے، یہ ان کی رپورٹ اس کا حصہ ہوتی ہے. تو بہت پاورفل کمیشن ہے یہ، اور اس میں بہت پاورفل لوگ ہیں، اور الٹیمیٹ پاور جن کے پاس امریکہ میں ہے وہ ان کمشنرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو یہ تو اس کی ریلیونس ہے. اب انڈیا پہ اس کمیشن، انڈیا کے بارے میں اس کمیشن نے بہت ہی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، اور اس کا جو ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ یہ وہ کنٹری ہے جس کو پرٹیکولر کنسرن ہے اس کمیشن کا، یہ کمیشن ریکمینڈ کر رہا ہے یہ ان کو یہ کہ انڈیا پر ہمارا بہت زیادہ کنسرن ہے کہ انڈیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور وہ اس کی پولیٹیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، بھارتی جنتا پارٹی کی بات کر رہے ہیں، جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور مزید جو بھی اس کو کمپیئر بھی کر رہے ہیں باقی نیبرنگ کنٹری سے، افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ سے. تو انڈیا کی صورتحال اور جس کو یہ کہتے ہیں سی پی سی کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، وہ اس کا اسٹیٹس انڈیا کا رنگ دیا ہے، جو کہ کافی ڈیمیجنگ ہوگا انڈیا کو، اور امریکہ کی جو پالیسی ٹورڈز انڈیا ہوگی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا اس پر.
ہم نے ماضی میں جو چیز دیکھی انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں، وائٹ ہاؤس مطلب صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کے دوران، وہ یہ ہے کہ ہمیں نظر تو آتا ہے ایک دم سے ایک تنازع، لیکن فوراً ہی وہ حل بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے شروع میں حوالہ دیا تھا کہ جی کلوروکوئن کے معاملے پر. تو کیا یہ کوئی ایسی ہی بات ہے، یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی، کیونکہ اس میں کمیشن بھی آیا ہے تو یہ کوئی لانگ ٹرم کنسرن ہے امریکہ کا ریلیجیس فریڈم کے بارے میں؟
ریلیٹیولی آسان چیز سی جو حل ہو گئی. یہ تو دیکھیے نا، انڈیا کی اور بی جے پی کی انٹرنل پالیسی بھی کچھ ایسی لگ رہی ہے وچ از پرسیو ٹو بی اینٹی مسلم پالیسی، تو جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں، جس اس ایڈمنسٹریشن نے جو نئے قانون پاس کیے ہیں اور جو وہ تو بہت ہی ڈیمیجنگ ہیں، تو وہ تو یو ایس یا آر ایف کی جو ریکمنڈیشن کے بعد اگر وہ اس پہ ٹریک بیک نہیں کریں گے، جو کہ وہ نہیں کریں گے، تو تعلقات میں کشیدگی ہونے کے تو بہت زیادہ امکانات ہیں. جو پرائم منسٹر مودی اور بھارتی جنتا پارٹی اس پہ ٹریک بیک تو نہیں کرنا چاہتے.
یہ تھے میسیچوسٹس کے شہر بوسٹن سے شاہد خان صاحب جو ایک سرگرم سیاسی کارکن ہے اور ایک بزنس مین ہے. چلیے اب چلتے ہیں ایک پرومو کی جانب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے.
سمن, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ دن پہلے بات کروائی تھی آپ کی کامران خان سے جو جلال آباد کے ایک میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں اور یہ پھنس کے رہ گئے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے جب راستے بند ہوئے, لاک ڈاؤن ہوا. ان کے ساتھ کئی اور اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی تھی جن کی خواہش تھی کہ انہیں دورخم کے راستے واپس بھیجا جائے. اب آپ کہاں ہیں, اپنے گاؤں میں واپس آ گئے نا؟
جی جی, میں واپس آ گیا ہوں الحمد للہ.
کہاں ہیں آپ اس وقت؟
بنیر, اور علاقے کا نام جو ہے امازے ہے, گاؤں کا نام چروڑ ہے.
تو آپ لوگ تورخم کے راستے ہی واپس آئے یا اسپیشل فلائٹس میں آئے؟
نہیں, تورخم کے راستے.
اچھا, تو تھوڑا سنائیے کیا ہوا, کب آپ کو اجازت ملی, کیسے نکلے وہاں سے؟
ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف اسٹوڈنٹ ہیں اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ٹیچر ہیں وہ بسے ہوئے ہیں, یا جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ انٹری ٹیسٹ کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے میڈیکل کالجز میں, اور جو کچھ تعداد میں سویلینز یا جیولر جو ہے وہاں پر, یا جو لوگ تیاری کرتے ہیں وہاں پر ہے, لیکن وہاں پر بہت سے فیملیز پاکستانی بھی موجود ہیں. تو پاکستانی گورنمنٹ اور وہاں پر جو پاکستانی امبیسی ہے یا پاکستان کانسلیٹ ہے جلال آباد میں, وہ لوگ یہ انتظامات کر رہے تھے کہ ان سارے کے لیے کچھ بندوبست کر دیا جائے. تو 17 تاریخ کو بارڈر اوپن ہوا تھا. 17 تاریخ کو جو تھا وہ تقریباً 200 ڈرائیور گاڑیوں کے ساتھ وہ پاکستان کو آ گئے تھے, اور پھر یہاں پر کچھ 300 کے قریب افغانی بسے ہوئے تھے, تو وہ بھی اسی دن 17 تاریخ کو واپس افغانستان بھیج دیے گئے. پھر 18 تاریخ کو ہم بارڈر کے راستے دورخم کے پاس سے پاکستان آ گئے.
تو ٹرانسپورٹ آپ لوگوں کو گورنمنٹ نے فراہم کیا؟
جی جی, فرنٹیئر کارپس نے ساری ذمہ داری لے لی تھی سب کی, جو ہمارے کوارنٹائن سینٹر تک پہنچانا, اور وہاں ایف آئی حکام نے ہماری جو انٹری وغیرہ یہ سب ایگزٹ وہاں سے کیا تھا. تو یہ سب ساری ذمہ داری اور ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ نے لی تھی.
جو بنایا تھا مرکز انہوں نے کوارنٹائن کا, تو وہاں پہ کیا انتظامات ہے, کس طرح لوگوں کو مطلب الگ الگ رکھا گیا؟
3-4 کوارنٹائن سینٹر, 3, ایک سینٹر جو ہے وہ ڈنڈی کوتل میں ہے, 3 الگ الگ وہاں پر ہے, ایک جو ہے جمرود میں ہے, اور تیسرا جس میں میں تھا تو وہ بھی جمرود شاکس میں ہے. شاکس میں جو لیویز کا سینٹر ہے میں اسی میں کوارنٹائن تھا, اور الگ الگ رکھا گیا تھا. بہت بڑے روم تھے اس کو, اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے ایک ایک بندے کے لیے بنائے گئے تھے, اور وہاں پر ہمیں رکھا گیا تھا. اور انتظامات جو تھے وہ بہت اچھے تھے, کھانے پینے کے, بجلی وغیرہ کے, اور جو ٹیسٹ وغیرہ کے یا اسکریننگ کے ریزلٹ آنے کے, سب انتظامات بہت اچھے تھے.
فوراً ہی آپ کا ٹیسٹ ہو گیا کرونا وائرس کا, یا آپ کو پہلے رکھا گیا 14 دن؟
انہوں نے بتایا گیا تھا کہ تعداد زیادہ ہے اور ہمارے پاس جو جگہ ہے وہ بہت کم ہے, تو ہم ایسا کریں گے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا, اور پھر 24 سے تھوڑے زیادہ گھنٹوں میں آپ کا ٹیسٹ کا ریزلٹ آ جائے گا. اس کے بعد جو جس کا ریزلٹ پازیٹیو ہوگا تو اس کو اسپتال بھیج دیا جائے گا, آئسولیشن سینٹر, اور جس کا ٹیسٹ نگیٹو آئے گا ریزلٹ تو پھر اس کو گھر بھیج دیا جائے گا.
یہ بڑی حیرت کی بات ہے, کیونکہ عام طور سے جو بات بار بار سنی جاتی ہے وہ یہ کہ ٹیسٹ بہت کم ہے.
وہاں سننے میں آیا تھا کچھ ڈاکٹرز اور بڑوں سے کہ ٹوٹل جو ہے کے پیچھے میں 5,000 ڈیلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور یہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ کا ریزلٹ بھی اور ڈاکٹر ٹیم بھی کم ہے. ڈاکٹر تھوڑے 3 دن کے بعد آئے تھے, اور پھر جو ریزلٹ تھا وہ ڈیلے ہو گیا تھا. تو اسی وجہ سے اس نے بتایا کہ لیبارٹری ایک ہی ہے اور ٹیسٹ کے زیادہ ہے, تو اسی وجہ سے یہ ڈیلے ہو جاتا.
تو کامران, کس طرح ہوتا ہے یہ ٹیسٹ؟
اسٹک جیسا ایک اسٹک ہوتا ہے تھوڑا, اس کے سرے پر کچھ لیکویڈ پیکٹ میں موجود ہے پلاسٹک کے پیکٹ میں, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بوتل ہوتا ہے, اور بوتل میں لیکویڈ ہوتا ہے. وہ اسٹک نکال کے پہلے اس کو گلے کے اندر لگایا جاتا ہے, پھر اس کو گلے سے نکال کے ناک میں, ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے بہت آخری حد تک, گلے اور ناک سے سیمپل لیا جاتا ہے, پھر اس کو بوتل میں ڈال کے اس کو وہاں سے ڈھک دیا جاتا ہے اور پھر جو باقی حصہ بوتل کے اندر رہ جاتا ہے اس پر ڈھکن بند کر کے اس کو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں رکھا جاتا ہے. پھر ایک پیپر ہوتا ہے جس پہ آپ کا ریکارڈ لیا جاتا ہے یا آپ کہاں تھے, کہاں کن لوگوں کے ساتھ آپ کا گل مل جانا تھا, نمبر وغیرہ کانٹیکٹ, یہ سب آپ کام کیا کرتے ہو, تو یہ سب ریکارڈ لیا جاتا ہے اور وہ پھر اس پیپر کو بھی اس پلاسٹک کی تھیلی میں اس بوتل کے ساتھ رکھا جاتا ہے.
کیونکہ یہ بھی پھر اگر پازیٹیو آئے ٹیسٹ تو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کن لوگوں سے کانٹیکٹ میں آپ رہے تاکہ ان کا بھی ٹیسٹ کیا جائے. تو کامران یہ بتائیے مجھے کہ اب آپ واپس آ گئے ہیں بنیر, تو کیا لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے آپ کے علاقے میں؟
اصل میں میڈم یہ تو پہاڑی علاقہ ہے, بہت زیادہ پہاڑی علاقہ ہے, بیکورڈ ایریا ہے, یہاں پر تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے. یہاں پر تو بنیر کا جو لوکل گورنمنٹ ہے اس نے ڈی سی نے یہ ہدایت دی ہے کہ شام 4 بجے کے بعد تمام دکانیں بند کیے جائیں گے. اور یہاں پر میں تو گاؤں میں رہتا ہوں تو یہاں پر تو لوگ یہ فاصلہ رکھنا یہ سب نہیں کرتے, لیکن میں بتاتے خود جو ہوں میں نے آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہے میں اس کا ریپرزینٹیٹیو ہوں, تو میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ گھر بھی چلے جائے تمام تو 14 دن آپ خود سیلف کوارنٹائن یا آئسولیشن میں اپنے آپ کو رکھے تاکہ گھر والے بھی محفوظ رہے اور رشتہ دار یا اپنے دوست وغیرہ جو ہے ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے آپ کو, کہ سب آپ سب کی جان عزیز ہے تو آپ کو سب سے نہیں ملنا چاہیے, آپ کو اپنے تھوڑے دنوں کے لیے سیلف آئسولیشن میں رکھنا ہے.
تو آپ کے گاؤں میں آس پاس کوئی کیس سنا آپ نے کرونا وائرس کا؟
نہیں میڈم ابھی تک تو نہیں ہے الحمدللہ. بنیر میں تو 2-3 ابھی تک آئے ہیں, لیکن میں تو اس ٹائم افغانستان میں تھا, میں نے میڈیا پہ بھی دیکھا تھا سنا بھی تھا, لیکن ابھی جو آیا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں وہ کرونا وائرس کے مریض نہیں تھے, وہ کوئی دوسرے مریض تھے. آپ کو تو پتہ ہی ہے لوگ یہ باتیں کرتے کہ کرونا اصل میں کرونا ہے ہی نہیں, زبردستی اس سسٹم کو ایسا کیا گیا ہے.
تو کامران آپ کے ساتھ جو لوگ تھے جب آپ لوگ پاکستان کے اندر آئے تو خاندان بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, تو ان کی کیا صورتحال رہی افغانستان میں؟
کچھ لوگ تو تھے وہ وہاں پر اس کے رشتہ دار تھے شادی کے لیے گئے تھے, کچھ لوگ جو تھے وہاں پر رہتے ہیں یہاں پر, یہاں سے مائگریٹ ہو گئے ہیں پہلے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. لیکن ہم جو اسٹوڈنٹ تھے میں نے انتظامیہ کو بتا دیا تھا پہلے کہ ہم جو جلال آباد سے تورحم تک آئے تھے وہ بھی ہم الگ آئے تھے جدا گاڑیوں میں, اور پھر تورحم کے بارڈر کے راستے بھی ہم سارے لوگوں سے الگ ہو کر آئے تھے, اور پھر وہاں پر جو ہمارا انٹری یہ ریکارڈ سسٹم جو تھا وہ بھی ہم شام کے وقت ہم نے شروع کیا تھا, ہم سب سے الگ ہو کر آئے ہیں. اور پھر کوارنٹائن سینٹر میں بھی اے بی سی ڈی ای بلاک تھے, 5 بلاک تھے, تو اس میں بھی ہم الگ تھے, ہمارے اسٹوڈنٹ کا الگ بلاک.
چلیے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہونے کا یہ تو فائدہ ہوا کہ آپ لوگ بہت ہی محتاط اور کانشیس تھے, آپ کو پتا تھا کہ کتنا سنگین وائرس ہے یہ.
ہم وہاں پر جو تھے ہم تو اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور عمر کے لحاظ سے بھی اتنے بڑے نہیں ہیں, تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے, میں تو خود یہ نہیں سمجھ رہا تھا, لیکن میرے ساتھ جو اور اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ ہے وہ زیادتی کر رہی ہے, ہم کو پاکستان نہیں آنے دے رہے, حکومت کے پاس ہمارے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے. میں بتا رہا تھا لیکن کہ وہ ہمارے لیے انتظامات کر رہے ہیں, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, اس کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں, تھوڑا وقت لگے گا. لیکن جب ہم پاکستان آ گئے تو میں نے خیبر رائفلز جو خیبر ایجنسی کے رائفلز والے ان کو بھی میں نے انٹرویو دی تھی, تو ہم بہت خوش ہوئے اپنے حکومت کے انتظامات سے. وہاں پر جو کمشنر ہے خیبر ایجنسی کا عمران, جو ہمارے سوات مٹا کے کمشنر صاحب نے بھی ہماری بہت ہیلپ کی, ہمارے انتظامات ہم اس کے انتظامات سے بہت متاثر ہوئے. پھر وہاں پر جو ایم پی اے ایم این ایز ہے الحاج شفیق شیر افریدی, تو ہم اس سے بھی بہت خوش ہوئے, ہم بہت ڈیلی آتے تھے کوارنٹائن سینٹر, ہمارے حال چال پوچھتے تھے, اور وہاں پر جو کھانے پینے کا یہ سب جو سسٹم تھا ہم اس سے بہت متاثر ہوئے, ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے گورنمنٹ.
تو دوسری طرف جو کیا انتظام تھے افغان سرحد,
گورنر نے بہت اچھے انتظامات کیے تھے, تو ہم کے ساتھ ہی وہاں پر بارڈر کے قریب ہی بہت اچھے انتظام کیے تھے کوارنٹائن سینٹر کا, لیکن افغانی لوگوں نے اس لیب کو کوارنٹائن نہیں کیا اور وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ کے چلے گئے. وہ سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں, ہمیں نہیں رہنا کوارنٹائن سینٹر میں.
اچھا, تو پھر کچھ کیسز کی اطلاع ہوئی ملی کیا وہاں پر؟
میڈم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیسز وہاں پر زیادہ ہے, اس لیے تو ہم یہاں ہم یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم یہاں پر پاکستان میں آ جائیں. یہ تو وہاں پر ڈائگنوزز نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ کرونا کے مریض ہے یا نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر فیسلٹیز تو وہاں بہت زیادہ کم ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر میڈیا نہیں ہے, یہ بات پہنچایا جائے دنیا تک کہ یہاں پر.
بہت شکریہ کامران آپ کا, اور خوشی ہے کہ اپنے گاؤں میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی